سنیچر 17 اکتوبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ وزیراعظم نواز شریف کے دورہ امریکہ سے قبل پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ جنوبی ایشیا میں پہلے سے موجود طاقت کے عدم توازن میں اضافہ نہ کرے۔
ایسے وقت میں جب انڈیا پاکستان سے کشیدگی ہے تو وہ کم از کم کنونشنل اور اسٹریٹیجک امبیلنس کو اس طرح نہ بڑھائیں کہ وہ اس علاقے کی سالمیت کے لیے خطرہ بن جائے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات بہتری کی سمت بڑھ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی حالیہ صورتحال میں امریکہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جس سے خطے میں عدم توازن بڑھے گا۔
اس میں ہمارا بنیادی موقف یہی ہے کہ امریکہ بے شک جو تعلقات کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن ایسے وقت میں جب ہمارے انڈیا پاکستان سے کشیدگی ہے تو وہ کم از کم کنونشنل اور اسٹریٹیجک امبیلنس کو اس طرح نہ بڑھائیں کہ وہ ملک کی اس علاقے کی سالمیت کے لیے خطرہ بن جائے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج سینکڑوں شیعہ زائرین نے ایران جانے کی اجازت نہ ملنے پر حکومت کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ یہ زائرین 10 محرم کو بلوچستان کے راستے ایران جانا چاہتے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ مقدس مقامات کو جانے کے لیے انہیں فوری طور پر این او سی جاری کیا جائے۔ ان زائرین کا تعلق کراچی اور دیگر شہروں سے ہے۔ ادھر ایران کے ریاستی میڈیا نے خبر دی ہے کہ خوزستان صوبے میں عراقی سرحد سے متصل شہر تسفول میں شیعہ مسلمانوں کے ایک اجتماع پر فائرنگ ہوئی ہے، جس میں 2 افراد ہلاک اور دیگر 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی پولیس کہتی ہے کہ فائرنگ کے محرکات ابھی واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ تاہم ایرانی میڈیا کے مطابق یہ عرب اکثریتی علاقہ ہے اور یہاں سنی مسلمان بھی بستے ہیں اور حالیہ برسوں میں یہاں کئی مسلح حملے ہو چکے ہیں۔ بھارتی ریاست پنجاب کے ضلع ترن تارن کے گاؤں میں آج صبح سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب کے ساتھ بے ادبی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ سباناز،
اس واقعے کے بعد علاقے میں حالات کشیدہ ہیں۔ سکھ تنظیمیں مشتعل ہو گئی ہیں اور انہوں نے پرزور احتجاج کرتے ہوئے جگہ جگہ سڑکیں بند کر رکھی ہیں۔ چند روز قبل فرید کوٹ میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ چل پڑا تھا اور ذرائع کے مطابق اس دوران پولیس کی کارروائی میں 2 افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔
ادھر بھارت ہی کی دوسری ریاست ہماچل پردیش میں بعض مقامی لوگوں نے ٹرک میں گائے لے جانے والے بعض افراد پر حملہ کر دیا، جس میں 1 شخص ہلاک اور 4 دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی شناخت کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ افغانستان کی حکومت نے تو ملک سے امریکی فوج کے انخلا کی پالیسی میں تبدیلی کا خیر مقدم کیا ہے، مگر سابق افغان صدر حامد کرزئی کہتے ہیں کہ افغان عوام اسی صورت میں امریکی فوج کی موجودگی کو قبول کریں گے کہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہو اور قیام امن ممکن ہو۔ بقول ان کے، اگر ایسا نہ ہوا تو افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کا دوسرا ہی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ چینی فوج کے ایک سینئر جنرل کہتے ہیں کہ بحیرہ جنوبی چین میں نئے جزیروں کی تعمیر کا مقصد علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کرنا نہیں، بلکہ مال بردار بحری جہازوں کو خدمات مہیا کرنا ہے۔ جنرل فین چنگ لانگ کہتے ہیں،
ہم کبھی بھی اسے طاقت کے استعمال کی جگہ نہیں بنائیں گے، حتیٰ کہ اپنی خود مختاری کے معاملات پر بھی۔ ہم متعلقہ فریقوں سے دوستانہ مشاورت کے ذریعے جھگڑے اور اختلافات دور کرتے رہیں گے اور علاقائی سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔
فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تازہ جھڑپوں میں 3 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں، ان میں ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے مطابق یہ 3 افراد اسرائیلی شہریوں پر چاقو حملے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم کسی حملے کا شکار زخمی کی حالت تشویشناک نہیں ہے۔ حالیہ ہفتوں میں چاقو حملوں اور دیگر جھڑپوں میں 8 اسرائیلی اور 30 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہنگری کی سرحد بند ہونے کے بعد کروشیا پناہ گزینوں کو سلووینیا کے سرحد تک پہنچا رہا ہے۔ سلووینیا کے حکام نے اس غیر متوقع صورتحال میں پہنچنے والے پہلے ریلے کی رجسٹریشن کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ تفصیل عبید ملک سے۔
سلووینیا کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے ایک بڑے ریلے کی آمد کے پیش نظر اپنی سرحدوں پر اضافی نفری تعینات کر رہے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ جب تک پڑوسی ملک آسٹریا اور جرمنی نے اپنی سرحدیں کھول رکھی ہیں اس وقت تک وہ پناہ گزینوں کو آنے کی اجازت دیتے رہیں گے۔ ہنگری نے اپنی سرحد بند کرنے کا فیصلہ گزشتہ روز کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یورپی رہنما سرحدوں کی حفاظت سے متعلق ہنگری کی تجویز پر اتفاق کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کے بعد اسے یہ یک طرفہ اقدام اٹھانا پڑا۔
ایک تازہ تحقیق کے مطابق اینٹی بایوٹک ادویات اپنے اثرات کھو رہی ہیں۔ عظیم رفیع،
طبی جریدے لانسٹ میں شائع ہونے والی تحقیق کہتی ہے کہ اینٹی بایوٹک ادویات کے اثرات میں 30% کمی ہوئی ہے۔ جس کے باعث امریکہ میں سالانہ 6,000 اموات کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ خدشہ بڑی آنت اور کولے کی ہڈی کے آپریشن اور خون کے سرطان کے مریضوں کی کیمو تھراپی کے دوران زیادہ ہے۔ برطانوی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ گزرتے وقت کے ساتھ سنگین سے سنگین تر ہو رہا ہے، اور یہ تحقیق ادویات بنانے والی کمپنیوں کو خبردار کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ جراثیمی انفیکشنز کے خلاف تحقیق کریں اور نئے علاج دریافت کریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ تاہم بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں حالیہ اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات نہ کرے جس سے جنوبی ایشیا میں روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں کی دوڑ میں پہلے سے موجود عدم توازن میں اضافہ ہو اور جس سے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بڑھ جائے۔ پاکستانی وزیراعظم نواز شریف 20 اکتوبر سے امریکہ کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں اس دورے کے ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ میں نے کچھ دیر قبل وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز سے اس دورے کے ایجنڈے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بتایا۔
اب اس وقت جو ہمارا ایجنڈا ہے، اس میں پہلا آئٹم تو یہ ہے کہ جو اکنامک سائیڈ ہے اس کو ڈیپن کریں، کیونکہ اب تک یہ سیکورٹی ڈریون ایجنڈا تھا، افغانستان، ٹیررزم، یہ وہ، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ہے اس میں اضافہ ہو۔ اور اب شکر ہے کہ خدا کا شکر فضل ہے کہ جو ہم نے ٹیررزم کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہے تو اس میں سیکورٹی سچویشن بہتر ہو رہی ہے اور انویسٹرز کا رخ جو ہے اس طرف ہو رہا ہے، تو یہ اچھا موقع ہے کہ وہاں وہ بزنس کاؤنسل بھی ایڈریس کریں گے تاکہ امریکہ کچھ نہ کچھ کام تو پہلے ہوا تھا، ایک دو کانفرنس ہوئی تھی، لیکن اب اس کو پش کرنا ہے تاکہ امریکن انویسٹر جو ہیں وہ یہاں پہ زیادہ آئے۔ دوسرا ٹریڈ کو بڑھانے کا ہے، مارکیٹ ایکسس کا مسئلہ ہے، اور تیسرا انرجی اس میں شامل ہے، خاص طور پہ کلین اور رینیوبل انرجی، اور ریلیٹڈ سبجیکٹ ایجوکیشن کا بھی ہے، اس میں بھی کافی کام ہو رہا ہے۔ یہ تو پہلا ٹاپک ہے۔ دوسرا جو ریلیٹڈ ٹاپک ہے وہ افغانستان کا ہے کہ افغانستان میں جو حالات ہیں اس وقت، اس میں پریزیڈنٹ اوباما نے بیان بھی دیا تھا کل کے افغانستان پہ نواز شریف صاحب کو میں ہوسٹ کر رہا ہوں اور اس پہ بات ہوگی کہ پیس پروسیس کو کیسے ریوائز کیا جائے، تو وہ دوسرا ٹاپک ہوگا۔ اس میں ظاہر ہے کہ افغانستان نے طے کرنا ہے کیا کرنا ہے، لیکن ہم اس پہ کوئی کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں اپنی پوزیشن۔ اور تیسرا جو ایشو ہے وہ انڈیا پاکستان ریلیشن شپ ہے۔ اس میں ہمارا بیسک بنیادی موقف یہی ہے کہ امریکہ بے شک جو تعلقات کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن ایسے وقت میں جب ہمارے انڈیا پاکستان سے کشیدگی ہے تو وہ کم از کم کنونشنل اور اسٹریٹیجک امبیلنس کو اس طرح نہ بڑھائیں کہ وہ ملک کی اس علاقے کی سالمیت کے لیے خطرہ بن جائے، اور اس میں جو بھی تھوڑے بہت ایشوز ہیں ان پہ ڈسکشن ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ ڈیفینس کوآپریشن ہے، اور باقی تین چار اور چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، لیکن یہ بنیادی ایجنڈا ہے جو ہم دیکھ کے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے اور اکنامک تعلقات میں بہتری آئے گی۔
وزیراعظم نواز شریف کے اس دورے سے قبل امریکی صدر اوباما نے افغانستان میں امریکی افواج کے قیام میں توسیع کا اعلان کیا ہے، تو اس اعلان میں پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے اور امریکہ کس طرح کی توقعات رکھتا ہے پاکستان سے؟
میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا کوئی یہ افغانستان اور ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہم تو ہمیشہ سے ریسپانسیبل گراؤنڈ آن کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب بھی آپ گراؤنڈ سچویشن دیکھ کے کریں، تو یہ مجموعی طور پر اگر افغانستان کو ضرورت ہے اور انہوں نے کیا تو اچھی بات ہے، لیکن ہمارا اسے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی سیکورٹی کے لیے، خاص طور پہ افغان سیکورٹی فورسز کو ٹریننگ کرنے کے لیے، ان کو سینکشن کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، دیٹ از آر بیسک انٹرسٹ۔ کیونکہ افغانستان میں اگر امن نہیں ہوگا، بارڈر انسٹیبل ہوگا، تو ہمارے لیے بھی خطرات ہوتے ہیں، تو ہمارا تو جوائنٹ انٹرسٹ یہی ہے کہ وہاں جو بھی چیز اسٹیبلٹی پروموٹ کر سکے وہ ہمارے لیے اچھی۔
افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان جو کوششیں کر رہا تھا، آپ نہیں سمجھتے کہ امریکی افواج کے قیام میں طول پکڑنے سے ان کوششوں کو دھچکا پہنچے گا؟
نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو ان کا بیان آیا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ افغانستان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ لڑائی فائٹنگ سے نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ دے ہیو گیون اے سگنل کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا، جو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا پہلا راؤنڈ تھا، یہ پہلی دفعہ 14 سال کے بعد امریکنوں نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے افغان حکومت کو ریکگنائز کر کے اوورٹ یعنی کھلا افغان ماحول سے بات چیت شروع کی، اور جو ان کی پری کنڈیشن تھی وہ کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں تھی اور بات چیت اچھے ماحول میں ہوئی۔ وہ جو سبوٹاج تھا جو انہوں نے کیا اس کو، تو لانگ رن میں تو لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی، تو لیکن اس میں فیصلہ افغانستان گورنمنٹ کو کرنا ہے۔ افغانستان گورنمنٹ اگر چاہے گی کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں امریکہ بھی، ہم نے لاسٹ ٹائم شامل کیا تھا، چین بھی لاسٹ ٹائم شامل تھا، تو اس میں اس میٹنگ میں تو جو مختلف آپشنز ہیں اس پہ غور ہوگا، اس کے بعد فیصلہ افغانستان کے مشورے سے ہی ہوگا جب بھی ہوگا۔ اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ونٹر میں ذرا انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جاتی ہے تو موقع اچھا ہے، اگر افغان گورنمنٹ چاہے تو امید ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو سکتا ہے۔
اچھا، ظاہر ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان اور خاص طور پہ وزیر اعظم نواز شریف افغانستان میں استحکام کے لیے تعاون کریں، تو کیا کر سکتے ہیں وزیر اعظم؟
ظاہر ہے ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، بارڈر کی مینجمنٹ بھی بہتر ہو، جو اس وقت وہاں پہ یہاں سے ادھر سے لوگ جا رہے ہیں ان میں کنٹرول ہو۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ بارڈر پہ اگر باقاعدہ کوآپریشن ہوگی، انٹیلیجنس کوآپریشن ہوگی اور یہ زیادہ کراسنگ پوائنٹ بنیں گے تو پھر امید ہے کہ یہ جو فورن فائٹرز وہاں پہ پہنچ رہے ہیں یہ ان میں کمی آ سکے گی۔ تو اس پہ جو بھی اس میں زیادہ تر ہمارا افغانستان سے جو بھی ایکسچینج ہو رہی ہے وہ چلتا رہے گا، ہم ان کو بریف کریں گے، وہ ہمیں بریف کریں گے، تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ افغان کے مشورے سے آگے بڑھے گا۔
سرتاج صاحب، گزشتہ دنوں قندوز میں جو طالبان نے بہت بڑا آپریشن کیا اور قندوز کو قبضے میں لے لیا، وہاں پھر اس کے بعد ایک ہسپتال پر بمباری ہوئی، افغان حکام نے بھی الزام لگایا ہے اور اب یہ امریکی اسپیشل فورسز کے کچھ انالسٹ بھی اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ وہاں پاکستانی آپریٹو تھے جو اس آپریشن کو کنٹرول کر رہے تھے، تو اس سے پاکستان اور امریکہ اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں؟
نہیں، ظاہر نہیں، وہ تو بہت سے لوگوں جو ہمارے ڈیٹیکٹرز ہیں وہ یہ بیان دیتے ہیں، ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں اور تردید بھی کر چکے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ قندوز تو پاکستانی سرحد سے بہت دور ہے، تو اس میں میرا نہیں خیال جو لوگ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں جاتے وہ تو اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن سب دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں بالکل سنسیئر ہے کہ افغانستان میں سیکورٹی کا عمل جو ہے وہ جاری رہے۔
پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ وہ امریکہ سے بھارت جیسا ایک سول نیوکلیئر تعاون کا معاہدہ کر لے، مگر وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس بارے میں کوئی امید افزا بات نہیں کی، کل ہی ان کا بیان آیا تھا، تو کیا اس دورے میں وزیر اعظم اس معاملے کو اٹھائیں گے؟
دیکھیں نا، یہ ایک براڈر ٹاپک ایسا ہے جو بنیادی ہمارا نیگوشیشن چل رہی ہے، تو کافی سالوں سے چل رہی ہے، ڈائلگ میں بھی ایک گروپ ہے جو اس چیز پہ بات کرتا ہے، نیوکلیئر سیکورٹی، ایکسپورٹ کنٹرول، اور اس پہ میرا خیال ہے پوری بین الاقوامی برادری خوش ہے کہ پاکستان نے بڑا مؤثر نظام وضع کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا ہے کہ پاکستان کو شامل ہونا ہے، جو گلوبل انفراسٹرکچر ہے اس میں نیوکلیئر سپلائر گروپ ہے، ایف ایم سی سی ہے، بے شمار ادارے ہیں جس میں یہ چیز ہو رہی ہے، تو اس میں پاکستان کو مین اسٹریم کرنے کے کیا مراحل ہیں؟ تو اس میں کچھ بین الاقوامی چیزیں ہیں، کچھ امریکہ کے ساتھ ہیں۔ اب اس میں جو سول نیوکلیئر معاہدہ ہے اس میں تو کوآپریشن ہوتی ہے، پاور میں ہم کوآپریشن چائنا سے کر رہے ہیں جو نیوکلیئر پاور لگا رہے ہیں، ایگریکلچر میں ہم آئی آئی اے سے کر رہے ہیں اور باہر ہیلتھ میں بھی کر رہے ہیں، تو امریکہ سے کیا تعاون ہوگا؟ انڈیا کے ساتھ جو کیا تھا وہ انہوں نے خاص اس میں کیا تھا اور اس کا کوئی اتنا بڑا درخواہ نتیجہ نہیں نکلا ابھی تک، امریکہ انڈیا بھی نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر نہیں بنا، مجھے امید ہے کہ جب بھی بنیں گے پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہوں گے، تو یہ ایک کنٹینیوئنگ چیز ہے میرے خیال میں۔ ہمارا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پہلی ترجیح ہماری قومی مفاد اور ہماری اپنی سیکورٹی ہے، اس پہ ہم کوئی نشان نہیں آنے دیں گے، اور جب تک ہم اس کو پوری طرح سیف گارڈ کریں گے، باقی جیتیں تجاویز ہیں ان پہ بات چیت ہوتی رہے گی۔
اچھا سرتاج عزیز صاحب، بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات گزشتہ یعنی چند سالوں میں جس طرح کے رہے ہیں، معاندانہ ہیں ظاہر ہے، وہ دوستانہ تو کبھی بھی نہیں رہے، لیکن مذاکرات کی حد تک بھی نہیں پہنچ سکے ہیں، میز پر نہیں بیٹھ سکے ہیں، تو کیا پاکستان چاہے گا کہ امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے بھارت پر اور اپنا کردار ادا کرے کہ مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہو؟
بھارت اس پہ بات ہوتی رہی ہے، پہلے بھی جب اوباما صاحب گئے تھے انڈیا، ان کی مودی کی جو 26 جنوری کو، تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ ڈائیلاگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے، ہمیں پتا ہے کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے دونوں کے درمیان، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک کنٹینینٹ ٹاپک ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صرف امریکہ نہیں باقی بھی ممالک جو ہے ان کو تشویش ہے کہ جب دو ممالک کے درمیان مسائل ہوں تو بات چیت کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ، اور جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ امبیلنس جو ہے اس خطے میں نہ بڑھے، اور جو ہمارے یہاں آج کل سیز فائر وائلیشن ہو رہی ہیں، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ ٹھیک ہوں، تو یہ ایک جامع ٹاپک ہے اور اس کے بہت سے ڈائمینشن۔
پاکستانی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ سے قبل پاکستان کی امیدیں اور توقعات، یہ تھے پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز، ان کا یہ انٹرویو آپ کچھ دیر میں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر جا کر بھی سن سکیں گے۔ اگرچہ افغان حکومت نے ملک میں امریکی فوج کے قیام میں توسیع کا خیر مقدم کیا ہے، اور بقول افغان صدر، امریکہ افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی افغانستان کی مدد کرے گا، مگر افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے توسیع کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ملک میں پھر بھی دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی کا دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ کابل سے نامہ نگار سید انور کی رپورٹ۔
سابق افغان صدر حامد کرزئی نے امریکہ کی افغانستان سے سال 2000 کے بعد اپنے فوجوں کے انخلا کے منصوبے میں تبدیلی کے حوالے سے رد عمل دکھایا ہے۔ سابق صدر کرزئی کا یہ رد عمل افغانستان کے قومی اتحاد حکومت کے موقف سے مختلف نظر آتا ہے۔ افغان صدر محمد اشرف غنی امریکہ کے اس نئے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے، جس کے مطابق سال 2017 کے بعد بھی 5,500 امریکی فورسز افغانستان میں موجود رہیں گے۔ صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ اس کے بعد امریکہ کی توجہ افغان فورسز کے ٹریننگ پر متمرکز ہوگی، تاہم امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی افغانستان کی مدد کرے گی۔ لیکن سابق صدر حامد کرزئی نے آج ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سال 2001 میں افغان قوم اس امید کے ساتھ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودیت کو قبول کیا تھا کہ افغانستان میں دہشت گردی کا خاتمہ اور امن کا قیام ہوگا، لیکن سابق صدر کے بقول اس دوران نہ صرف دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ دہشت گردی کو تقویت ملی ہے۔ سابق صدر کرزئی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان قوم اسی صورت میں امریکی فوجیوں کی موجودیت کو قبول کریں گے کہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہو اور قیام امن ممکن ہو، اس کے بغیر امریکی فوجیوں کی موجودیت کا دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں اہم سوال یہ ہے کہ سابق صدر کرزئی کے بیان افغان قومی اتحاد حکومت کے موقف سے مختلف کیوں ہے؟ نیک محمد کابلی، ریٹائرڈ افغان جنرل اور فوجی امور کے تجزیہ کار کا کہنا ہے،
فقط هدف آقای کرزئی یک چیز است که احتمال داره بخواید تمام ملامتگی
کرزئی کا مقصد صرف یہ ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ جو 11-12 سالوں میں وہ بہت کچھ نہ کر سکے، اس ناکامی کی ذمہ داری امریکیوں پر ڈالے اور یہ کہے کہ یہ غیر ملکی ہی تھے جو وعدے تو کیے لیکن عمل نہیں کیے۔ لیکن ہم امریکہ کی موجودیت کا نتیجہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر اگر قندوز کے جنگ میں امریکہ کی ہوائی مدد نہیں ہوتی تو قندوز میں جو کامیابی ملی ہے شاید ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سابق صدر حامد کرزئی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں ان کے حکومت کے آخری سالوں میں کشیدگی زیادہ ہوئی۔ انہی کشیدگیوں کے باعث حامد کرزئی نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے پر بھی دستخط نہیں کیا۔ جو کام صدر محمد اشرف غنی کے سربراہی میں قومی اتحاد حکومت نے حلف لینے کے چند دن بعد سر انجام دیا۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
چلتے ہیں مشرق وسطی، جہاں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے آج 3 فلسطینی چھری ماروں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق ان چھری ماروں نے اسرائیلیوں کو چھرے گھونپنے کی کوشش کی، تاہم کسی کو سنگین زخم نہیں آئے۔ ہلاک ہونے والے فلسطینیوں میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ تقریباً ایک ماہ کے دوران 8 اسرائیلی جبکہ 30 سے زیادہ فلسطینی حالیہ کشیدگی کی نظر ہو چکے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عظیم رفیع سے سنتے ہیں۔
یہ آوازیں ہیں اسرائیلی افواج اور فلسطینی عوام کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کی، جن میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق غرب اردن اور غزہ میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تازہ جھڑپوں میں مزید 3 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ دنوں میں ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور پرتشدد واقعات میں اب تک 34 فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل برائے سیاسی امور ٹیبروگ زریہون نے تشدد کے بڑھنے کی وجہ اسرائیلی حکام کے ناروا سلوک کو بھی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے،
بڑھتے ہوئے تنازعات کی ایک وجہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے کیا جانے والا ناروا سلوک بھی ہے۔ اسرائیلی فوج اور پولیس کے ناروا سلوک کے حوالے سے متعدد واقعات کی ویڈیو فوٹیج کئی سنجیدہ سوالات کو جنم دیتی ہے۔
اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی گئی ہے، جبکہ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب سمانتھا پاور نے دونوں فریقین سے تنازع کو پرامن طور پر حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے،
There is absolutely no justification for reprehensible acts of violence.
یقینی طور پر پرتشدد کاروائیوں کا بشمول معصوم شہریوں پر دہشت گرد حملوں کے کوئی جواز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ معصوم جانوں کا زیان نہ ہو اور تنازعات کا کوئی حل نکل سکے۔
فلسطین کے طبی ذرائع کے مطابق جمعے کو غرب اردن، رمالہ اور نابلوس میں ہونے والے پرتشدد ہنگاموں میں ایک فلسطینی مارا گیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تشدد کی حالیہ لہر پر کچھ فلسطینی حلقوں کی جانب سے یروشلم میں بین الاقوامی امن فوج کی تعیناتی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیلی نائب سفیر ڈیوڈ روٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل مشرقی یروشلم میں تشدد کو روکنے کے لیے بین الاقوامی فوجوں کی تعیناتی کی اجازت نہیں دے گا۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عظیم رفیع۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے مقبوضہ بیت المقدس یا مشرقی یروشلم کے مختلف علاقوں کی کئی روز سے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ یہ علاقے کون سے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ یروشلم میں سینئر صحافی ہریندر مشرا نے مجھے بتایا۔
یہ ناکہ بندی صرف ان علاقوں میں ہے جہاں پر کی عرب آبادی ہے، خاص کر کے ان گاؤں میں یا پھر وہ جو بستی ہیں، وہ علاقے ہیں جہاں پر عرب میجورٹی ہے، یا کہہ لیں کہ سارے کے سارے وہاں رہنے والے لوگ عرب ہیں۔ ان علاقوں میں جو کہ اولڈ سٹی جو کہلاتا ہے، ایسٹ یروشلم، مشرق یروشلم کا وہ علاقہ، اور اس کے علاوہ اس کے آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں، جیسے کہ جبل مکبر ہو یا پھر سور باخر کا علاقہ ہے، یہ دونوں جو علاقے ہیں وہ کافی خبروں میں رہے ہیں، اور یہ جہاں میں ابھی ہوں اس سے کافی قریب ہیں۔ اور تھوڑی دیر پہلے جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو وہاں پولیس کی اتنی زیادہ وہاں ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ مجھے واپس وہاں سے گھوم کر کے لوٹ کر کے آنا پڑا۔ وہاں پر کافی گاڑیوں کی لمبی قطار نظر آئی، اور ایک ایک گاڑیاں جو ہے اس میں اس طرح کی چیکنگ ہو رہی ہے کہ لوگوں کا، جو لوکل جو مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر آنا جانا بھی جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، انہیں اگر باہر سے کچھ لانا ہو تو وہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو تمام طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں ہیں وہ لوگوں کی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اور ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔
اچھا، اطلاعات ہیں کہ امریکی فوج کے جنرل جوزف ڈنفرڈ اسرائیل پہنچنے والے ہیں، تو کیا ان کا ایجنڈا ہے، کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں؟
جی، یہاں پر کافی اس طرح کی خبریں بھی پہلے چھپتے رہی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا انٹروینشن نہیں ہوا ہے، ان کی طرف سے کوئی بہت بڑی کوشش نہیں ہے۔ دراصل امریکہ پر دونوں ہی فریق نے جو ہے وہ نشانہ سادھا ہے، دونوں کو ہی شکایت امریکہ سے رہی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے کسی طرح کا بہت زوردار کوئی کنڈمنیشن نہیں ہوا ہے۔ وہیں فلسطینیوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے کسی طرح کی کوئی ایسی کوشش نہیں کی ہے کہ یہاں پر ماحول جو ہے اس میں جو بگڑتا جو ماحول ہے
وہ ٹھیک ہو, اور یہاں پر کئی انسانی حقوق کی لڑائی لڑ رہی جو تنظیمیں ہیں ان کے طرف سے آج ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ نکالا گیا ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ مرنے والا جو ہے وہ فلسطینی ہی رہا ہے اس طرح کے واقعات میں, اور یہ جس طرح کا انسائٹمنٹ کچھ اسرائیلی رہنماؤں نے کیا ہے اس کی وجہ سے بھی ماحول یہاں پہ کافی بگڑ رہا ہے, اور اس میں اسرائیلی بھی انسانی حقوق کی تنظیم بدسلم جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے.
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا, سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ابوظہبی ٹیسٹ ڈرا ہو گیا ہے. انگلینڈ کو جیت کے لیے 19 اوورز میں 99 رنز کا ہدف ملا تھا, لیکن کم روشنی کے باعث امپائرز نے کھیل ختم ہونے کا اعلان کر دیا. انگلینڈ کی جانب سے میچ کا افتتاح 73 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر ہوا. اس سے پہلے پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 173 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. انگلینڈ کے اسپنر عادل رشید نے 5 وکٹیں حاصل کی. 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 22 اکتوبر سے ابوظہبی میں کھیلا جائے گا. جرمن فٹ بال ایسوسی ایشن نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ 2006 کی میزبانی حاصل کرنے کے لیے حکام نے فیفا کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان کو $60 لاکھ رشوت دی, اور جنوبی افریقہ کو ملنے والے 11 ووٹس کے مقابلے میں 12 ووٹس حاصل کیے. فیفا کے مطابق ان الزامات کی تفتیش کی جائے گی. ملائیشیا میں جاری سلطان اف جوہر جونیئر ہاکی ٹورنامنٹ آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. آج کا پہلا میچ برطانیہ اور ارجنٹینا کے درمیان ہے. فاتح ٹیم فائنل میں دفاعی چیمپئن بھارت کا مقابلہ کرے گی, جو پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے. پاکستان اس ایونٹ میں ایک بھی میچ جیتنے میں ناکام رہا ہے. آج کا تیسرا میچ میزبان ملائیشیا اور پاکستان کے درمیان ہے. ٹورنامنٹ کا فائنل کل ہوگا. برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے شنگھائی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں سربیا کے نوویک جوکوویچ کے ہاتھوں دوسرے سیمی فائنل میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. پہلے سیمی فائنل میں فرانس کے جو ولفریڈ سونگا نے رافیل نڈال کو 6-4, 0-6 اور 7-5 سے ہرا دیا. ہانگ کانگ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں جرمنی کی اینجلک کربر نے آسٹریلیا کی سمانتھا سٹراسر کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے, جہاں ان کا مقابلہ سربیا کی یلینا ینکوویچ سے ہے. اور جمہوریہ چیک کی کیرولینا پلسکووا کو ٹینجن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پولینڈ کی آگنیاشکا رڈوانسکا کے ہاتھوں 6-3 اور 6-1 سے شکست ہو گئی ہے.
یہ تھی سبا ناز. بیٹی کو سپرد خاک نہیں, سپرد سائنس کیا. یہ ہے خبر سرطان میں مبتلا اور قریب المرگ اس بچے کی, جس کے والدین نے اس امید پر اسے لیبارٹری میں منجمد کروا دیا ہے کہ شاید سائنسی ترقی مستقبل میں ان کی بیٹی کو صحت یاب کر کے دنیا میں واپس لا سکے. تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اور سیربین میں خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک سے.
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات بہتری کی سمت بڑھ رہے ہیں, مگر ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ پاک بھارت تعلقات کی حالیہ کشیدہ صورتحال میں امریکہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جس سے خطے میں عدم توازن بڑھ سکتا ہے. سابق افغان صدر حامد کرزئی کہتے ہیں کہ اگر افغانستان میں جنگ کا خاتمہ نہیں ہوا تو ملک میں امریکہ کی موجودگی کا دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہے. بھارتی ریاست پنجاب کے ضلع ترن تارن کے گاؤں میں آج صبح سکھوں کی مقدس کتاب کے ساتھ بے ادبی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس پر سکھ تنظیموں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تازہ جھڑپوں میں مزید 3 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں، ان میں ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ ہنگری کی سرحد بند ہونے کے بعد کروشیا پناہ گزینوں کو سلووینیا کی سرحد تک پہنچا رہا ہے، جہاں صورتحال سے نمٹنے کے لیے سلووینیا نے اضافی فوج تعینات کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سول سوسائٹی کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ احتجاج 3 بلوچ لڑکیوں کے اغوا کے خلاف کیا گیا جنہیں 7 ستمبر کو کراچی میں اغوا کر لیا گیا تھا۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
احتجاجی مظاہرہ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی مختلف تنظیموں کی جانب سے پریس کلب کے باہر کیا گیا۔ مظاہرے میں خواتین بھی شریک تھیں۔ مظاہرے کے شرکا کا کہنا تھا کہ اغوا کیے جانے والی بچیوں کا تعلق بلوچستان کے ضلع واران سے ہے۔ شرکا نے اس موقع پر اپنے مطالبات کے حق میں یہ نعرے لگائے۔
سندھ میں لاپتہ کیے گئے بچیوں کو، سندھ میں لاپتہ کی گئی بچیوں کو چیف جسٹس اپنا کردار، حکومت بلوچستان اپنا کردار۔
اغوا ہونے والی بچیوں کی عمریں 8 سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ مظاہرے کے شرکا نے کہا کہ آواران میں سن 2013 میں آنے والے زلزلے کے بعد متاثرین کی ایک بڑی تعداد نے کراچی اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں نقل مکانی کی تھی۔ نقل مکانی کرنے والوں میں اغوا ہونے والی بچیوں کا خاندان بھی شامل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 بچیاں آپس میں رشتے دار ہیں، جن کو کراچی سے اغوا کے بعد شکارپور میں ایک اور پارٹی کے ہاتھوں فروخت کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک سمی زرکون کا کہنا تھا کہ مغوی بچیوں کی بازیابی کے لیے حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی،
لیکن جس طرح ایکشن ہونے کی ہمیں توقع ہے اس طرح کی ایکشن نہیں ہو رہا ہے، جس کے سبب بلوچستان سول سوسائٹی نے یہ محسوس کیا کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اس حوالے سے آج ہم نے یہ مظاہرہ کیا، اور اس مظاہرے کے بعد منڈے کو ہم رجسٹرار ہائی کورٹ کے پاس ایک یادداشت بھی جمع کرائیں گے اس حوالے سے۔
مظاہرے کے شرکا نے مطالبہ کیا کہ بچیوں کو فوری طور پر بازیاب کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آپ نے خبروں میں سنا کہ یورپ میں پناہ گزینوں کے لیے ہنگری کی جانب سے کروشیا سے متصل سرحد بند کیے جانے کے بعد اب پناہ گزینوں نے سلووینیا پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ تازہ صورتحال جاننے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کے رابطہ افسر بابر بلوچ سے۔
میں اس وقت کروشیا کی طرف روان دوا ہوں، جہاں پہ ہنگری نے اپنا جو بارڈر ہے کروشیا کے ساتھ وہ بند کر دیا ہے، اور اب جو لوگ یونان سے ہوتے ہوئے میکدونیا اور سربیا سے کروشیا پہنچ رہے ہیں ان کے لیے اب ایک نیا راستہ کھلا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب ان کو سلووینیا سے آسٹریا اور پھر جرمنی جانا پڑے گا۔ اب بھی روزانہ کوئی 5,000 کی تعداد کروشیا پہنچ رہی ہے۔
اور یہ پناہ گزین زیادہ تر کہاں، شام سے ہی ہیں یا اور دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے ہیں؟
نہیں، زیادہ تر ان کی تعداد اب بھی شام سے ہی آ رہی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ عراق کے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں، چند اور ممالک سے لوگ شامل ہیں۔ بہت زیادہ تعداد نہیں ہے جن میں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور افریقی ممالک ہیں، لیکن زیادہ تر کثیر تعداد ان کی شام، افغانستان اور عراق سے۔
آپ بتا رہے ہیں کہ ہنگری نے سرحد بند کر دی ہے اور اب وہ کروشیا سے سلووینیا کے راستے آسٹریا اور جرمنی کی طرف رخ کریں گے، تو وہاں جب یہ پہنچتے ہیں تو ان کے لیے انتظامات ہیں مناسب کہ دیکھ بھال کی جا سکے، اگر کوئی بیمار ہے یا بچے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جن کی دوسری ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں؟
سفر تو بہت طوالت بہت زیادہ ہے اس سفر کی، اس کے ساتھ بہت کٹھن ہے کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں، سردی کا موسم آ رہا ہے، خصوصاً بچوں، خواتین اور بوڑھوں کے لیے یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ کروشیا میں ان کے لیے کچھ انتظامات ہے۔ ہماری بات چیت یو این ایچ سی آر کی سلووینیا کی حکومت کے ساتھ جاری تھی، ان کے انتظامات یہ دیکھنے کے لیے کہ جب وہ لوگ اس طرف پہنچیں گے تو وہ کس طرح سے ان کو ریسیو کریں گے وہاں پہ۔ کچھ انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ جب 5,000-6,000 کی تعداد میں لوگ اس طرف جائیں گے تو پھر کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ ہوگا، اور کہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے، اور آیا کہ ان کو آگے جانے کے لیے کس طرح کی مدد فراہم کی جائے گی یا نہیں۔
اچھا، گزشتہ دنوں ترکی اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے پناہ گزینوں کے بحران کو حل کرنے کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ مدد ملی ہے یا مدد ملنے کا امکان ہے؟
جی دیکھیں, ہم یونیچ سی آر نے ہمیشہ باہمی تعاون کو اور روابط کو خوش آمدید کہا ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اب ہوا ہے دیر آمد درست آیت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یورپی یونین صرف ترکی نہیں, جو شام کے ہمسایہ ممالک ہیں اس میں لبنان شامل ہے, اس میں اردن شامل ہے, اور ممالک جہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہیں ان کی بھی مدد کی جانی چاہیے. لیکن جو دھیان ہے وہ اس طرح رہنا چاہیے کہ پھر بھی اگر جو لوگ پناہ کے متلاشی یورپ پہنچتے ہیں تو وہ تو پھر بھی یورپ کی ذمہ داری بنے گی, وہ اس سے پھر بھی بری ذمہ نہیں ہو سکیں گے.
یہ تھے پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے رابطہ افسر بابر بلوچ. یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کے بعد یورپی ممالک نے پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی مالی امداد میں کمی کا اعلان کیا ہے. پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی اسلام آباد میں ترجمان دنیا اسلم خان نے بی بی سی کو بتایا کہ امدادی رقوم میں کٹوتی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, اور اس پر قابو پانے کے لیے وہ پاکستان, افغانستان کے علاوہ خلیجی ممالک جیسے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے رابطے کریں گے.
اس وقت جو ٹوٹل ڈسپلیسڈ افراد ہیں پوری دنیا میں ان کی تعداد 60 ملین کے قریب ہے, تو 60 ملین لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا کسی ایک ملک, دو یا تین ملکوں کے بس کی بات نہیں ہے جب تک ایک پورا کمپریہنسو پلان نہیں بنتا. تو یو این ایچ سی آر کا سیرین آپریشن بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ فلی فنڈیڈ ہے. یو این ایچ سی آر کے پاکستان آپریشن کے اوپر بھی یقیناً ان فنڈ شارٹیج کا اثر پڑ رہا ہے, مگر خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ فی الحال یہ اس لیول تک نہیں پہنچا کہ لائف تھریٹننگ سچویشن کا ہمیں پاکستان میں یا افغان ریفیوجی سچویشن کے لیے سامنا ہو.
اقوام متحدہ کے ادارے کے لیے سالانہ ضرورت 137 ملین ڈالر کی ہے, اور اب تک انہیں 40% بجٹ مل چکا ہے. یو این ایچ سی آر کی ترجمان کے مطابق یورپ میں اتنے بڑی تعداد میں انسانی ہجرت کی وجہ سے امدادی ممالک نے اب پناہ گزینوں کے لیے امدادی فنڈ پر کٹوتی کی ہے, جس سے پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے کچھ منصوبے متاثر ہو سکتے ہیں.
پشاور سے یہ تھے نامہ نگار عزیز اللہ خان. اور اب ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
ہریانہ کے وزیر اعلی منوہر لال کھٹر نے جب یہ بیان دیا کہ مسلمانوں کو اگر بھارت میں رہنا ہے تو انہیں گائے کا گوشت چھوڑنا ہوگا اور انہیں ہندو مذہب کے ریت و رواج کا پورا احترام کرنا پڑے گا, تو بی جے پی اور اس کی ہندو نظریاتی تنظیم پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کو کوئی حیرت نہیں ہوئی. دادری میں ایک مسلم فیملی پر منظم حملے کے بعد اتر پردیش کے ہی مینپوری ضلع میں 4 مسلمانوں کو بالکل آخری لمحات میں پولیس نے ایک ہجوم کے حملے سے بچا لیا. یہ مسلم ایک مری ہوئی گائے کی کھال نکال رہے تھے. گائے کے ہندو مالک نے انہیں بلایا تھا, لیکن افواہ یہ پھیلائی گئی کہ مسلمانوں نے گائے ذبح کی ہے. افواہ پھیلانے والوں میں 2 مقامی سرکاری اہلکار بھی شامل تھے. کل ہماچل پردیش میں ایک مسلم نوجوان کو ایک ہجوم نے ایک ٹرک میں گائے لے جانے کی پاداش میں مار مار کر ہلاک کر دیا. بھارت کے قومی اخباروں نے مقتول کو گائے کا اسمگلر بتایا ہے. گائے اور بھینس ایک جگہ سے دوسری جگہ خرید و فروخت کے لیے ٹرکوں سے بھیجی جاتی ہیں, لیکن بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد مویشیوں کا ٹرانسپورٹیشن ایک انتہائی پرخطر مہم میں تبدیل ہو چکا ہے. دادری کے واقعے سے پہلے ملک کے مختلف علاقوں میں مویشیوں کے ٹرک لے جانے والوں پر حملے اور مویشیوں کو لوٹنے کے درجنوں بڑے واقعات ہو چکے ہیں. چند مہینے پہلے گجرات میں پالیٹانا نام کے ایک شہر کی میونسپلٹی نے شہر میں گوشت کے ذبیحے فروخت اور کھانے کو غیر قانونی قرار دیا تھا. وزیراعظم منتخب ہونے سے پہلے نریندر مودی جب گجرات کے وزیر اعلی تھے اس وقت بعض دفعہ مسلمانوں کے تہوار بقرعید کے دن چھٹی نہیں دی گئی اور اسکولوں میں بچوں کے ایگزام رکھے گئے. ملک میں ایک عرصے سے سبزی خوری کے نام پر گوشت خوری کے خلاف ایک انتہا پسند مذہبی تحریک چل رہی ہے. مختلف سختگیر ہندو تنظیمیں گوشت خوری کے خلاف مذہبی نفرت کا جذبہ پیدا کرنے میں لگی ہوئی ہیں. بھارت کے بیشتر سرکاری اسکولوں میں کھانے کے مینیو میں گوشت اور نان ویج شامل نہیں ہے. بیشتر پرائیویٹ اسکولوں نے بھی سختگیر ہندو تنظیموں کے خطرے اور کسی تنازع سے بچنے کے لیے اسکولوں میں نان ویج کھانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے. ملک میں گوشت کھانے والے مسلمانوں, سکھوں اور عیسائیوں کی مجموعی آبادی سے 2 گنی سے بھی زیادہ ہندو آبادی گوشت خور ہے. ہندوؤں کے بعض طبقے گائے کا گوشت بھی شوق سے کھاتے ہیں. ملک کی بیشتر ریاستوں میں گائے کے گوشت پر پابندی عائد ہے اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں 10 برس تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے. تو پھر گائے پر اتنا واویلا کیوں مچا ہوا ہے؟ دراصل گائے آر ایس ایس کا ایک کامیاب آزمودہ فارمولا ہے. گائے تو صرف ایک بہانہ ہے, اس کا نشانہ مسلمان ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ آر ایس ایس نے مسلمانوں کو ہمیشہ بھارت مخالف اور اسلام مذہب کے سبب ہمیشہ باہری سمجھا. RSS کا تصور ہے کہ مسلمان کبھی بھارت کا نہیں ہو سکتا. حکمراں جماعت کے بیشتر رہنما RSS کے تربیت یافتہ ہیں. اسی لیے اس کے تربیت یافتہ اور اس کے نظریات کے حامل رہنما اکثر مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے یا ملک سے نکالنے کی بات کرتے ہیں. کچھ دنوں پہلے ایک ہندو رہنما نے مسلمانوں کو برما کے روہنجیا مسلمانوں کی یاد دلائی. وزیر ثقافت نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کہا تھا کہ مسلمان ملک سے محبت نہیں کرتے, اور اب کھٹر کا بیان آیا ہے کہ مسلمان اگر بھارت میں رہنا چاہتے ہیں تو گائے کا گوشت کھانا چھوڑ دیں. بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سخت گیر ہندو تنظیموں نے مسلمانوں کے خلاف مختلف شکلوں میں ایک مہم چھڑ رکھی ہے. ان کے پاس ایسا کوئی قابل قبول اور جامع سیاسی نظریہ نہیں ہے جو بھارت کے لبرل جمہوری روادار اور پلورلسٹ نظام کا متبادل بن سکے. صرف نفرت کی سیاست ہے جس پر وہ عمل پیرا ہے. لیکن کسی جمہوری معاشرے میں منفی سیاست زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی. ایک بہتر مثبت جمہوری نظریہ ہی متبادل بن سکتا ہے. وزیراعظم نریندر مودی غالباً اس حقیقت کو پہلے ہی سمجھ چکے ہیں, اور اگر کوئی کنفیوژن باقی ہے تو وہ بھی وقت کے ساتھ دور ہونے لگے گا. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
ابوظہبی میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جانے والا پہلا ٹیسٹ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گیا. میچ کے تجزیے کے لیے چلتے ہیں ابوظہبی, جہاں ہمارے اسپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. رشید شکور, پہلے تو یہ بتائیے کہ ٹیسٹ کا نتیجہ, یعنی تفصیلی نتیجہ کیا ہے؟
جی, جس طرح آپ نے کہا عمر کے, یہ میچ ڈرا ہوا ہے. تو انگلینڈ نے 598 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی اننگز آج ڈکلیئر کی الیسٹر کوک نے, اور اس کے بعد پھر پاکستانی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں صرف 173 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اور انگلینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 19 اوورز میں 99 رنز کا ہدف ملا تھا, اور جب امپائرز نے ناکافی روشنی کے سبب کھیل ختم کرنے کا اعلان کیا تو انگلینڈ کی ٹیم جیت سے صرف 25 رنز دور تھی اور 8 اوورز ابھی باقی تھے. تو یہ میچ ڈرا ہوا ہے.
رشید, چار دن بیٹسمینوں کے اور آخری دن بالرز کا, یہ ڈرامائی تبدیلی کیوں, کیسے؟
یہ اسی کا نام کرکٹ ہے, اور اسی وجہ سے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کی اپنی ایک دلچسپی ہے, اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے. تو آج انگلینڈ کے جو اسپنرز ہیں معین علی اور عادل رشید, انہوں نے بہت ہی عمدہ بالنگ کی, لیکن اس میں جو کہنا چاہیے کہ کمال وہ پاکستانی بیٹسمنوں کا تھا کہ وہ میچ کا نقشہ کسی وقت بھی پلٹ سکتے ہیں, اپنے حق میں بھی اور اپنے خلاف بھی. تو دوسری اننگز میں پاکستان کی ٹیم نے بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا بیٹسمینوں نے, اور اسی وجہ سے جو انگلینڈ کے جو بالر ہیں, چونکہ پانچویں دن کا کھیل تھا, وکٹ سے ان کو تھوڑی بہت جو مدد ملی اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اور اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ پہلے چار دن میں 16 وکٹیں گری تھیں اور آخری دن آج 15 وکٹیں گری. تو پاکستان ٹیم نے اپنے ہاتھ سے خود اس میچ کو گنوانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, لیکن پھر روشنی جو ہے وہ آڑے آ گئی انگلینڈ کے, اور یہ میچ پاکستان بچا گیا.
عبدالرشید, یہ بتائیے کہ کون سے ریکارڈ بنے, کون سے سنگ میل عبور ہوئے ہیں؟
یہ بالرز کے لیے تو بھیانک خواب ہی کہیں گے اس میچ کو. جیسے عادل رشید ہیں, آج انہوں نے بہت ہی زبردست بالنگ کی اور 5 وکٹیں حاصل کی, لیکن پہلی اننگز میں انہوں نے 163 رنز دیے, ان کو کوئی وکٹ نہیں ملی تھی. تو جو بالر جو اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہو اس کا وہ ریکارڈ بنا کہ اتنے زیادہ رنز کے بعد بھی اس کو کوئی وکٹ نہ ملی ہو. اور الیسٹر کک اور شعیب ملک نے ڈبل سینچریاں اسکور کی, بہت ہی زبردست بیٹنگ ان کی رہی. شعیب ملک 5 سال کے بعد ٹیم میں واپس آئے ہیں ٹیسٹ ٹیم میں, تو انہوں نے اس کا بھرپور اس موقع کا فائدہ اٹھایا. اظہر علی کی جگہ آئے تھے وہ, یہ میچ کھیلے اور انہوں نے ڈبل سینچری اسکور کی. لیکن ہیڈ لائنز میں جو جس کھلاڑی کو جگہ ملی اور اس نے جو شہ سرخیوں میں جگہ پائی وہ یونس خان ہیں, جنہوں نے جاوید میعداد کا 8832 رنز کا جو ریکارڈ تھا پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا, وہ عبور کر گئے یونس خان. تو اب یونس خان پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز اور سب سے زیادہ سینچریاں, 30 سینچریاں انہوں نے بنائی ہیں. تو دونوں ریکارڈ کے مالک جو ہیں وہ یونس خان ہیں.
ابوظہبی سے عبدالرشید شکور, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میچ کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق سے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یاسر شاہ انفٹ ہوئے لیکن متبادل سپینر کوئی نہیں, جبکہ وکٹ بھی آپ کے مطابق نہیں تھی, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مصباح الحق کا جواب تھا,
obviously I think ہماری mistake ہے یہ. جب آپ 2-2 کھیلتے ہیں تو آپ کے پاس لازمی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ ہو, چاہے وہ جیسا بھی ہو. یہ ضرور ہے کہ ہماری یہ تھوڑی سی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا ایکسپیرینس کوئی بالر ہے نہیں, جو فرسٹ کلاس میں کوئی اسپنر جو اتنا زیادہ, اسپیشلی آف اسپنر اور لیگ اسپنر کہ جو فرسٹ کلاس کرکٹ میں ایکسپیرینس ہو, زیادہ کرکٹ اس نے کھیلی ہو, جس کی وجہ سے سلیکٹرز کو بھی تھوڑی سی پرابلم ہے کہ کس کو پک کیا جائے. وکٹ میرے خیال میں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کیوریٹر کو بھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی کہ جس طرح ڈرائی پچ تھا پہلے دن ایسا بہیو کرے گا. مگر میں اونلی ففتھ ڈے پہ آ کے جس طرح رف بنے اور رفوں سے ہی ٹرن ہوا, اوور آل پچ پہ کوئی ٹرن نہیں ملا, تو آئی تھنک دیٹ واز ریئلی اے سرپرائزنگ فیکٹر فار اس.
پاکستانی ٹیم کے کپتان مصباح الحق گفتگو کر رہے تھے نامہ نگار عبدالرشید شکور سے, اور اس میچ کی تصویری جھلکیاں اگر آپ کو دیکھنی ہوں یا اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں سٹوریز ہیں جو تصاویر کے ذریعے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں, آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. اور اب سنتے ہیں بھارتی فلمی دنیا کا احوال ہمارے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں, مگر اس سے پہلے یہ اعلان.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں,
رین یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا, محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ,
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول,
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
اور سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. اب سنتے ہیں بھارتی فلمی دنیا کا رنگا رنگ احوال ہمارے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں.
بی بی سی کہ میں ہوں ہیرو تیرا, کہ میں ہوں ہیرو تیرا.
خبر ہے کہ بالی ووڈ میں یاروں کے یار سلمان خان سنیل شیٹی کی بیٹی اتیا شیٹی کے بعد اب ان کے بیٹے آہان کو لانچ کرنے والے ہیں. اتیا شیٹی اور ادتیہ پنچولی کے بیٹے سورج کی فلم ہیرو سے انہیں جتنی امیدیں تھیں وہ تو پوری نہ ہو سکی. حالانکہ سلمان نے ان دونوں کو گرینڈ اوپننگ دینے کی پوری کوشش کی تھی. خیر اب وہ آہان کو لانچ کر رہے ہیں. سلمان نے سنیل شیٹی کو پرومس جو کیا ہے بھائی, اور سلمان کے بارے میں تو مشہور ہے,
ایک بار جو میں نے کمٹمنٹ کر دی تو پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا.
بالی ووڈ میں سنیے گا کہ عالیہ بھٹ کیا کہتی ہے فلم شاندار میں اپنے بکنی سین پر.
میں کمفرٹیبل ہوں, میں بہت کمفرٹیبل ہوں.
اور گورے گورے بانکے چھوڑے نیل نتن مکیش کس طرح اپنے گورے پن کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لو گرو امتیاز علی کہاں سے لاتے ہیں ہٹ لو سٹوریز. ہاں آج بات کریں گے پاکستانی موسیقار اور گلوکار نصرت فتح علی خان کی. میں ہوں نصرت, جہاں آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. اس ہفتے ریلیز ہوئی ہے کامیڈی فلم پیار کا پنچنامہ 2. ہمارے فلم کرٹک ارنب بینرجی اس کامیڈی فلم کا پنچنامہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ارنب, فلم میں پنچز تھے کیا؟
دیکھیے, فلم جب پہلی بار آئی تھی پیار کا پنچنامہ, اس میں لو رنجن نے ایک نئی قسم کی لو سٹوری بھی نہیں کہوں گا, ایک یوتھ اورینٹڈ فلم بنائی تھی. یہاں پہ وہی تھیم کو دوبارہ سے لو رنجن نے پیش کیا ہے, لیکن ایک ہی کہانی کو انہوں نے دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے لو کا پنچنامہ 2 میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. میں پیار کا پنچنامہ 2 کو 5 میں سے 2 دوں گا.
پبلک کا کیا کہنا ہے؟
अच्छी लगी फिल्म?
फिल्म बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत मजा आया। एक्चुअली मैंने एंजॉय किया फिल्म को।
ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म अच्छी है, बट फर्स्ट हाफ में थोड़ा ज्यादा मजा आया, बस सेकंड हाफ में मजा नहीं आया, ड्रामा कुछ ज्यादा हो गया।
देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मुझे काफी कुछ लगा कि ओ ये तो मेरा स्टोरी ही आ रहा है ऑन स्क्रीन। तो डायरेक्टर ने काफी अच्छे से काफी रिसर्च करके काफी लड़कों की जो दुख भरी कहानी उसको ऑन स्क्रीन दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया फिल्म में।
समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है।
प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि आदमी सोने से पहले मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? और चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती कि उठने के साथ इन्हें फिर से बात करनी है।
चवालीस साल के इम्तियाज अली की फिल्में रोमांस से भरी होती हैं। फिल्म सोचा ना था से लेकर फिल्म तमाशा तक इम्तियाज मोहब्बत भरी कहानियां पर्दे पर दिखाते आए हैं। इम्तियाज साहब ये तो बताएं कि आपके दिल में प्यार के लड्डू फूटते कैसे हैं? मतलब आइडियाज कहाँ से आते हैं आपको?
मटर गश्ती खुली सड़क में पकड़ी तड़क भड़क में।
जब मैं उस उम्र का था जिस उम्र का वो लड़का है इस फिल्म में, मेरे ख्याल से तब से मुझे याद है कि मैं हर वक्त अपने इर्द गिर्द कहानियां इमेजिन किया करता था। मुझे लगता है मैं इकलौता नहीं था जो ऐसा करता था, और भी लोग इमेजिन करते हैं इन चीजों को, या जो वो कहानियां सुनते हैं उसके उसको विजुअलाइज करते हैं, उनके उनके दिमाग में एक होती है हीर हीर या लैला की कल्पना करते हैं, उस कल्पना में जीते हैं और उसको एंजॉय करते हैं।
सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार,
शाहिद कपूर के साथ आलिया भट्ट की नई फिल्म शानदार जो जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आलिया के बिकनी शॉट पर बहुत चर्चे हो रहे हैं। फिल्म की प्रमोशन के दौरान किसी ने आखिर उनसे पूछ ही लिया कि आलिया बेबी आपको कैसा लगा?
मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। इसके लिए बहुत काम करना पड़ा। विकास ने कहा था कि अच्छा आलिया बीच पे रहना है, थोड़ा सा बिकिनी पहनना होगा। अच्छा बिकिनी पहनना है, मैं पागल हो गई, ये करना है वो करना है। तो उसने मुझे देखा आके, तो इतना मेहनत किया भी दिखाना तो पड़ेगा ही अच्छा वाला शॉट, तो उसने लिया एक लंबा वाला शॉर्ट फॉर माय हार्ड वर्क। अगर अच्छी दिख रही हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ, अगर अच्छी नहीं दिख रही हूँ तो ऑब्वियसली नॉट कंफर्टेबल हूँ।
आप तो ठीक है आलिया, लेकिन देखने वालों का क्या होगा, सोचा है आपने?
जरा इतर गिरा दो।
जब भगवान देता है ना फाड़ फाड़ के देता है।
जी भर के जी ले पल, लगता है आजकल दौर अपना।
कभी आपने सुना है कि किसी की गोरी रंगत उसके लिए जहमत बन सकती है? अदाकार नील नितिन मुकेश अपनी गोरी रंगत से काफी परेशान है, क्योंकि शूटिंग के दौरान लाइट्स के साथ उनका रंग मैच नहीं कर पाता और उससे कम करने के लिए उन्हें मेकअप लगाना पड़ता है।
हल्की, हाँ मेरे को हल्का इनफैक्ट टैन लगाना पड़ता है, क्योंकि जैसे अगर आपकी ये लाइट है तो इस गोरेपन से और गोरापन उभर के आता है, तो शायद कभी कभी वो बर्न आउट हो जाते हैं, दिखता नहीं, तो थोड़ा टैन इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि जो असली कलर है और असली फीचर्स है वो आप लोगों के सामने दिख पाए।
चले नील, कम से कम कोई आपसे ये तो नहीं कहेगा
गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। अल्लाहू 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 अल्लाहू।
ये वो आवाज है जिसका नगमा खत्म होने के बाद भी नशा नहीं टूटता। जी हाँ, ये है पाकिस्तानी मौसीकार और गुलकार नुसरत फतेह अली खान।
तेरी याद ना तू बावजता ही अखियां उड़ीक दिया, दिन बदमार था अखियां उड़ीक दिया, दिन बदमार था ओ अखियां उड़ीक दिया, आज पर देसी आवाज तारी प्यार दा।
नुसरत 1948 में फैसलाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद फतेह अली खान गुलकार और मौसीकार थे। कव्वाली का फन नुसरत को अपने खानदान से विरासत में मिला था। दिलचस्प बात यह है कि नुसरत फतेह अली के वालिद चाहते थे कि कव्वाल ना बनकर वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन नुसरत का दिल मौसीकी की जानिब खींचता चला गया। اپنے والد کی وفات کے بعد نصرت نے اپنے چچا مبارک علی خان سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی اور چچا کی وفات کے بعد وہ اپنی فیملی کے قوالی پارٹی کے سربراہ بن گئے۔
تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کیا ہو میرا کر تو دیکھو۔
مشہور پاکستانی گلوکار نصرت فتح علی خان کے بھتیجے راحت فتح علی کو بھی موسیقی ورثے میں ملی ہے۔ راحت نصرت کے شاگرد تھے، ان کا کہنا ہے کہ نصرت ایک سادہ لو طبیعت کے مالک تھے۔
نہ تو انہوں نے کبھی کسی سنگر کی، کبھی موسیقار کسی کی، نہ کسی ایکٹر کی، نہ ایکٹریس کی، نہ کسی بھی اپنے ساتھ جڑے ہوئے جو انڈسٹری ہے، چاہے وہ ہندوستان فلم انڈسٹری ہو، بالی ووڈ ہو، چاہے پاکستان کے گائک ہوں، بڑے بڑے جو گائک، کبھی برائی نہیں کی۔ تو اگر ان کے بارے میں اگر کوئی کنٹروورسی آتی تھی وہ دھیان ہی نہیں دیتے تھے، صرف اپنا کام کرتے۔ ان کے سامنے ایک تو اپنا گانا، ان کے سامنے منہ کھولنا جو ہے وہ محال تھا لوگوں کا، اور کئی لوگ یہ کوشش بھی کر لیتے تھے، مگر انہوں نے کبھی اس کو بھی برا نہیں کہا، اس کو بھی ڈس ریسپیکٹ نہیں دی۔
نصرت فتح علی خان نے اپنی موسیقی اور خاص طور پر قوالی کو ایک نیا روپ دے کر عالمی سطح پر اسے روشناس کرایا۔
جو پلک ڈھانپ تو ہے
1985 میں لندن میں ورلڈ آف میوزک آرٹ اور رقص فیسٹیول میں نصرت نے پیٹر گیبریل کے ساتھ اپنا میوزک دنیا کے سامنے رکھا۔ پھر کیا تھا، جن ممالک میں ان کا کانسرٹ ہوا نصرت فتح علی خان نے اپنی قوالی کا رنگ جمایا اور لوگ جھوم اٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ قوالی میں نصرت فتح علی خان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن دنیا بھر میں ان کی شناخت اور ان کی مقبولیت کی وجہ مغربی موسیقی کے ساتھ ان کا میل ملاپ رہا۔ نصرت فتح علی خان نے نئی نسل کو دیکھ کر ہی اپنی گائیکی میں مغربی ساز و آلات کا استعمال کیا۔ نصرت کے جادو نے سرحدیں پار کی اور بھارت میں بھی ان کے گیت اور قوالیاں سر چڑھ کر بولنے لگی۔ دونوں ملکوں کے دو بڑے فنکاروں نصرت فتح علی خان اور جاوید اختر نے مل کر سنگم البم ریلیز کی۔ سنگم کا سب سے ہٹ گانا تھا آفری آفری۔ پاکستان کے معروف گلوکار نصرت فتح علی خان کی آواز آج بھی کانوں میں پڑتی ہے تو لوگ ان کی گائیکی میں کھو جاتے ہیں۔ صرف 48 سال کی عمر میں جب نصرت فتح علی خان 16 اگست 1997 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تو عالمی موسیقی میں غم کے بادل چھا گئے۔ ان کی آواز کے اس انوکھے پن اور روحانیت کو چاہ کر بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔
سانسوں کی مالا پہ، سانسوں کی مالا پہ سمروں میں دیکھا۔
تو یہ تھا آج کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ، کیسا لگا آپ کو؟ تو اب اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے دے اجازت اور رکھیں اپنا خیال۔ خدا حافظ۔
بالی ووڈ راؤنڈ اپ آپ نے سنا۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے آج ہم نے سیربین میں پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز سے وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ امریکہ کے بارے میں بات کی۔ سرتاج عزیز کا یہ انٹرویو آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉबिन वॉरेन और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। उमर अफरीदी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। मगर जाने से पहले अहम खबरों का खुलासा सुनते चलिए।
وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات بہتری کی سمت بڑھ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ پاک بھارت تعلقات کی حالیہ کشیدہ صورتحال میں امریکہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جس سے خطے میں عدم توازن بڑھے۔ پاکستان میں کراچی کے علاقے منگو پیر میں پولیس کے ساتھ مقابلے میں 8 مبینہ شدت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ اس دوران فائرنگ سے علاقے کے تھانے میں تعینات ایس ایچ او اور ان کا ڈرائیور بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی کہتے ہیں کہ اگر افغانستان میں جنگ کا خاتمہ نہیں ہوا تو ملک میں امریکہ کی موجودگی کا دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی کے وزیر اعلیٰ نے 2 کم عمر بچیوں کے ساتھ ریپ کے حالیہ واقعات کا ذمہ دار وفاقی حکومت اور پولیس کو ٹھہرایا ہے، جو بقول ان کے کم عمر بچوں کے تحفظ کے لیے خاطر خواہ انتظامات کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔